shaheed-e-islam.com.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربط سورہ حشر بالمجادلہ، حسب سابق منافقین پر زجریں، اور کاتب اللہ لاہل بنانا رسولی میں جس غلبے کا ذکر تھا اس صورت میں اس کا نمونہ ہے. خلاصہ داستان بنی نذیر، احکام پائے، منافقین کی شباستیں اور ان کا انجام، ترغیب الاخرت اور باری تعالیٰ کی صفات جمال و جلال. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. میرے جی، سورۃ حدید کو شروع کیا گیا تھا سبح للہ سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سورت کو تسبیح سے شروع کیا جاتا ہے، پھر دوسری کو نہیں. اس کے بعد مجادلہ ہے، یہ قد سمع اللہ سے ہے تسبیح نہیں نا. اب جو سورت ہے یہ کس سے شروع ہے؟ تسبیح سے ہے. یہ بیان توحید، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. مولانا سعدی فرماتے ہیں، نہ بلبل بر گلش تسبیح خانے، کہ ہر خار بتسبیح زبان. فرماتے ہیں کہ صرف بلبل نہیں تسبیح پڑھ رہی اللہ کی، بلکہ بلبل کے ساتھ گلاب کا ہر پتا اور ہر کانٹا بھی تسبیح پڑھ رہا ہے. سبحان. یہ نہ سمجھو کہ جاندار تسبیح پڑھ رہے ہیں، بلکہ بلبل کے ساتھ کون تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ گلاب کا ہر پتا اور کانٹے بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں. نہ بلبل بر گلش تسبیح خانے، کہ ہر خارِ بتشبیح، کہ ہر خارِ بتسبیح زبان. اللہ کی تسبیح پر انسان. وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، داستان بنی نذیر اور نمونہ تخویف دنیاوی. داستان بنی نذیر اور نمونہ تخویف دنیاوی. میں خلاصے طور پہ عرض کر دوں کہ یہود کے تین گراؤ تھے جو مدینہ کے شمالی جانب رہتے تھے. وہ جگہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، مدینہ شریف جائیں نا، وہ جگہیں ان کی نظر آتی ہیں کس اس مقام پہ تھے. ایک تو یہی بنو نذیر تھے جن کا آج ذکر ہے، دوسرا بنو قریظہ، ان کا پہلے ذکر پڑھ چکے ہو یا نہیں، تیسرے تھے بنو قینقاع. یہ تین گروہ تھے یہود کے، تو ان تینوں نے غدر کیا. تو سب سے پہلے بنو قینقاع کو علاقہ بدر کیا گیا. سب سے پہلے کن کو علاقہ بدر کیا گیا؟ بنو قینقاع، سمجھے؟ وہ مدینے سے ان کو شام کی طرف بھگا دیا گیا، عزرعات کے علاقے کی طرف. پہلے ان کو، یہ سن 2 ہجری کی بات ہے، انہوں نے یہی غدر کیا تھا. بدر کے اندر پوشیدہ انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کی تھی. کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کی تھی. اسی طرح بعض مسلمانوں کے ساتھ بھی غداری کی بنو قینقاع نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی اعلان جہاد کیا، وہ قلعہ بند ہو گئے. آپ نے محاصرہ کیا تقریباً 15 دن، یہ بنو قینقاہ کی بات میں کر رہا ہوں، سمجھے؟ اس کے بعد جب وہ مجبور ہو گئے کہ فیصلہ جو آپ کریں امراض، آپ نے پہلے تو فرمایا کہ تمہارے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے، تورات میں بھی ایسے فیصلہ غدار کا یہ اعلان ہے. پھر عبداللہ بن ابی کی چونکہ یاری تھی ان کے ساتھ، ادھر حضرت کی بھی چاپلوسی کرتا تھا، سمجھے، اور آپ بھی نئے گئے تھے، سن 2 ہجری کی بات ہے، تو اس نے بڑی منت سماجت کی، لوگوں کو لے آیا کہ حضرت آپ ان کو چھوڑیں، قتل نہ کریں، چلو چلے جائیں. تو حضرت نے فرمایا چلو ملک شام چلے جاؤ، بنو قینقاہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بنو نذیر نے غداری کی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کوئی خون بہا کے سلسلے کے اندر. یہ دیت، دیت ہوتی ہے نا جی، جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے یا علاقے کا سردار ہوتا ہے، وہ آپس میں قبیلوں کے کی صلح کرے نا، تو دیتیں اپنے ذمہ لگا دیتا ہے کہ تمہاری جتنی دیتیں ہیں ہم ادا کریں گے، تم آپس میں صلح کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے 2 قتل ہو گئے تھے، تو آپ نے ان مقتول کے وارثوں کو کیا ادا کرنی تھی؟ دیت ادا کرنی تھی. اس بارے میں آپ نے چندہ کیا صحابہ کرام سے، اور یہودی چونکہ آپ کے معاہدے کے اندر تھے، معاہدہ کیا ہوا تھا، آنا جانا ہوتا تھا، آپ نے ان کو بھی فرمایا کہ تم چندے کے اندر حصہ ملاؤ. انہوں نے کہا آپ تشریف لائیں ہمارے گھر، ہم چندہ دے دیں گے. اور ساتھ ہی ان خبیثوں نے سازش یہ کی کہ آپ جہاں آ کے بیٹھے نا، اوپر قلعے سے بڑا بھاری پتھر ڈال دو تاکہ حضرت کا خاتمہ ہو جائے، شہید ہو جائے. آپ جا کے بیٹھے تھوڑی دیر، لیکن وحی کے ذریعہ آپ کو اطلاع ہو گئی کہ یہ غداری کرنا چاہتے ہیں، آپ واپس تشریف لائے. یہ بھی ان کی عادت شکنی تھی، اور خفیہ اور بھی سازشیں تھیں. تو حضرت نے ان کے متعلق بھی یہی آرڈر جاری کر دیا کہ بنو نذیر جو ہے وہ کیا ہو جائیں، جلا وطن ہو جائیں، اور خیبر جلا وطن ہو. عبداللہ بن ابی نے پوشیدہ پوشیدہ ان کو کہہ دیا چھوڑو بھائی، جلا وطن نہ ہو، ادھر رہ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا. عبداللہ بن ابی نے کہا میری بھی جماعت ہے، سردار تھا قوم کا. حضرت نے ان کا بھی محاصرہ کیا، کافی دن محاصرہ رہ گیا. محاصرے کے دوران ان پہ روب ڈالنے کے لیے حضرت نے ان کے کچھ درخت بھی جلا دیے، صحابہ کرام نے بھی کھجوروں کو جلایا تھا تو روب پڑ گیا ان کے اوپر. آخر وہ بھی تنگ ہو گئے، کہنے لگے جو ہی فیصلہ کرو ہمارے حق میں. آپ نے فرمایا تمہیں چند دن کی مہلت دی جاتی ہے، اپنا جو مال لے کے جا سکتے ہو چلے جاؤ، باقی مال ہمارا ہوگا، ہتھیار تم نہیں لے جا سکتے. ہتھیار پہ حضرت نے پابندی لگا دی. دیکھو کتنی حکمت عملی تھی میرے حضرت کی کہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہونے چاہیے. آج کا لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے، ہتھیار بالکل نہ لے جاؤ، باقی جو چیزیں لے جا سکتے ہو، باقی رہا زمین مکان وغیرہ وہ ساتھ مال پے کے اندر رہ جائے گا. چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑا، کڑیاں مڑیاں کوئی شاتیر وغیرہ وہ لے گئے، جانوں کے اوپر اونٹوں گدھوں کے اوپر لاد کے وہ بنی نذیر کہاں چلے گئی، خیبر چلے گئے. اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں ان کو وہاں سے بھی ملک شام نکال دیا گیا. تیسرا کون سا قبیلہ تھا؟ بنو قریظہ کا. وہ آپ پڑھ چکے ہو کہ غزوہ احزاب کے متصل ان کو قتل کر دیا گیا، پڑھ چکے ہو نا. یہ 3 خبیث گروہ تھے، بنو قینقاہ اول نمبر، سن 2 ہجری کے اندر کا بدر ہوئے. اس کے بعد بنو نذیر ہیں آج جن کا واقعہ ہے. تیسرے نمبر کے بعد کے اندر سب سے بعد میں کون؟ بنو قریظہ، ان کے مرد قتل ہوئے، باقی ان کے بچے عورتیں ان کو غلام بنایا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی لوگ ابتدا سے غدار چلے آئے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہ کرنا چاہیے. داستان بری نظیر اور نمونہ تخویف دنیاوی، وہی وہ ذات ہے جس سے نکالا کافروں کو جو کہ اہل کتاب سے تھے، یہی بنو نظیر، ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ اجتماع نہیں کرنے پڑے، وہ اتنے بوجھ دل تھے کہ پہلے اجتماع پہ ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ بازنن تم، نہ گمان کیا تھا تم نے یہ کہ نکلیں گے، اور انہوں نے گمان کیا تھا کہ روکنے والے ہیں ان کو قلعے ان کے اللہ کے عذاب سے، بڑے بڑے قلعے تھے جی، لیکن فاتحهم اللہ، اللہ سے پہلے عذاب کا لفظ مقدر ہے، عذاب اللہ، بس آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے کہ گمان نہیں کرتے تھے، کہ غریب مہاجرین و انصار تھے، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر روح کو، وہ ویران کرتے تھے اپنے گھروں کا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور مومنین کے ہاتھوں کے ساتھ۔ ویران کا معنی میں نے بتایا ہے نا، اور چھتوں کی مکانوں کی کڑیاں اور دروازے بھی اکھیڑ کے لے گئے۔ فاتا برویا انہیں لبسا، عبرت حاصل کرو عقل والے۔ ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، حکمت عدم قتل و قید، حکمت عدم قتل و قید، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ قید کیا گیا، جیسے کہیں کن کو کیا گیا تھا، اور قتل اور قید کون ہوئے، بنو قریظہ آباد میں، ان کو نہیں کیا گیا۔ یہ ہے حکمت عدم قتل و قید۔ فرمایا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یہ جلا وطن ہوں گے، تو اللہ کی تقدیر کے خلاف تو نہیں ہوتا نا، اس لیے قتل نہیں ہوئے، اور اگر نہ لکھ دیتا اللہ ان کے اوپر جلا وطن یا اپنی تقدیر میں، تو البتہ عذاب دیتا ان کو دنیا کے اندر۔ کیسے عذاب دیتا؟ جیسے بنو قریظہ کو دیا بعد میں، اور واسطے ان کے آخرت کے اندر عذاب نار کا ہے، ذالک سبب عذاب، یہ عذاب اس سبب سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ دستور خداوندی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ إِذَا لَشُبُ، سوال ہوتا تھا کہ صحابہ کرام نے جو کھجوروں کے درخت کو جلایا، یہ تو ایک قومی نقصان ہوا نا، کیا ہوا؟ اور عام طور پہ قومی نقصان نہیں کیا جاتا، ہم بھی کہتے ہیں قومی نقصان نہ کرو، جیسے ہمارے کراچی کے اندر کوئی آدمی مر جاتا ہے یا کوئی نیک اللہ کا بندہ شہید ہو جاتا ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ ہے قومی نقصان۔ مسلمانوں کی جائیداد ہے ادھر، یہ غلط ہے، نہ اپنی مملکت کو نقصان پہنچاؤ نہ اپنے باشندوں کو نقصان پہنچاؤ، یہ ہے کہ تم حملہ آور ہوتے ہو کسی کافر پہ، کافر حکومت یا کافر قبیلہ، تو ان پہ روب ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ نقصان کر سکتے ہو۔ انہوں نے کن کا نقصان کیا، مسلمانوں کا ہے کافروں کا؟ کافروں کا، تاکہ ان کے اوپر روب پڑ جائے۔ بات آ گئی سمجھ؟ دیکھو جی، ازالہ شبہ، شبہ ہوتا تھا کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس سے قومی نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، پر میں کوئی نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے، جو ہی کاٹا تم نے کھجوروں کے درخت کو، لینا کے نہیں، کہ جو کھجور کا درخت۔ www.shahideislam.com، یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کے، جن کو غرائب اور قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیسے وہ عربوں کے اندر بھی غیر معروف ہوتے ہیں الفاظ۔ یہ لینا کا لفظ تم موجودہ عربوں کے سامنے پڑھو، کوئی پتہ ہی نہیں لگے گا، حالانکہ بڑے فصیح بلیغ الفاظ ہوتے ہیں، غرائب القرآن سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور غرائب القرآن میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں ورنہ میں لکھ جانتا ہوں یہ کتاب، وہ یہ ہے کہ مشکل لفظ ہو نا اس کا معنی لکھو اور اس کو ثابت کرو اشعار جاہلیت سے۔ کیسے ثابت کرو؟ کہ جاہلیت کے شعروں میں اس لفظ کا معنی یہ آتا ہے، عام عربوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کا۔ لینا کا معنی دیکھو، ایک میں شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، قد شجان الحمام حین تغنا بفراق الاحباب من فوق لینا، کھجور کے درخت کے اوپر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی تھی، اکیلی، اور وہ رو رہی تھی کبوتری، تو میں نے دیکھا یہ کبوتری کھجور کے درخت بیٹھی رو رہی ہے اکیلی، یہ اپنے محبوبوں کی جدائی میں رو رہی ہے۔ کس میں رو رہی ہے؟ تو میرا دل بھی دکھنے لگا کیونکہ میں بھی اپنے محبوبوں سے کیا ہو گیا تھا، جدا ہو گیا۔ من فوق لینا، لینا بنے کھجور ہے۔ اسی طرح غرائب القرآن کے لیے استشاعت پیش کیے جاتے ہیں، جو ہی کاٹا تم نے کھجوروں کے درختوں کو یا چھوڑا تم نے ان کو، کھڑا ہوا اپنے تنوں پہ، کچھ نہیں کیا، سمجھے جی، تھا فا بِإذن اللہ، یہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے، اور تاکہ رسوا کرے ان کافروں کا اللہ۔ وما افا اللہ، تشریح فے، تشریح فے، فے کس کو کہتے ہیں؟ ایک مال غنیمت ہوتا ہے، دوسرا مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہو، مستقل، جیسے غزوہ بدر ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو مال غنیمت ہوا مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہوا، اسی طرح غزوہ حنین ہوا تھا مکہ پاک بعد مستقل لڑائی ہوئی تھی، تو وہ ہوتا ہے مال غنیمت جو مستقل لڑائی کے بعد حاصل، اور جہاں مستقل لڑائی نہ کرنی پڑے، جیسے یہودیوں کے آبادی تھی، یہاں مستقل لڑائی کرنی پڑی، وقت قلعہ بند ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بالکل لڑنے کے لیے آماد نہیں ہوتے تھے، چھپ جاتے تھے، تو مستقل لڑائی جہاں نہ ہو، اگلے کافر ہتھیار ڈال دیں تو ان کا مال مال غنیمت نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ مال۔ مال غنیمت کا حکم تو پڑھ چکے ہو کہ پانچواں حصہ ہوتا ہے بیت المال میں، باقی کس میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ مجاہدین میں۔ لیکن مال فے کے مالک خود حضور ہوتے ہیں آپ، مال فے کا مالک اللہ کس کو بنا دیتا ہے؟ اپنے محبوب کو، فرمایا بے شک آپ اس کا خرچہ نکالیں، جتنی گھر کا خرچہ سارا نکالیں، اور باقی جو بچے نا وہ آپ غریبوں مسکینوں میں کیا کر دیں، تقسیم کر دیں، آپ مالک ہیں اس کے، حضرت کا مالکانہ تصرف ہوتا ہے۔ دیکھو جی، تشریح فے، اور وہ مال کے بطور فے کے لایا اللہ اپنے رسول پہ، ان میں سے ان یہود کے مال میں سے، فما او جب تم، پس نہ تو دوڑائے تم نے اس کے حاصل کرنے پہ گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ مسلط کرتے ہیں اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ، مصارف فے، تشریح فے آ گئی، اب کیا ہے جی، کہ فے کو کہاں خرچ کیا جائے، وہ ماں کہ پھیر لایا اللہ اپنے رسول پہ، من اہل القرآن، بستی والوں سے، کہ بستی والے یہی ہو گئے، یہ یہود جو تھے مدینے کے، یہ سارے قبائل، ان کا بھی مال کا تھا، فے کا تھا، اسی طرح فدق وہ بھی فے کا تھا، خیبر کا مال وہ بھی کس کا تھا، فے کا تھا، من اہل القرآن، فللہ وللرسول، اس کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نائب کون ہے، رسول ہے، رسول مالک ہے۔ پھر آپ کو اختیار ہے والے ذل قربا رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مسافروں کو دیں، کیلا یکونا، علت تقسیم، اللہ نے یہ تقسیم جو فرمائی ہے نا اس کی علت، اس کی علت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ اس قسم کا مال آتا نا تو وقت کا جو بادشاہ ہوتا، سردار ہوتا، وہ سارا مال اپنے قبضے میں لے لیتا، کیا پھر اپنی وہ من مانی کرتا تھا، سمجھے، سارا مال اپنے قبضے میں لے کے من مانی کرتا تھا۔ دیکھو جی، کیلا یکون، تاکہ نہ ہو جائے یہ دست بدست درمیان غنیوں کے تم میں سے، اس کو غنی نہ کھا جائے، دولہ مرا دست بدست، تاکہ نہ ہو جائے دست بدست درمیان غنیوں کے تم میں سے، وما آتاکم الرسول، باقی کہا گیا لوگوں کو کہ جتنا اللہ کا رسول تمہیں دے نا مال پیسے قبول کر لیا کرو، دل میں ملال نہ لایا کرو، دل میں ملال نہ لایا کرو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو دے تم کو اللہ کا رسول پس لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ، ہاں کہیں یہ تیرا حق نہیں، رک جاؤ۔ اسی طرح شریعت کے احکام میں بھی اسی طرح ہے، اللہ کا رسول جو حکم کرے لو، جن چیزوں سے روکے تم رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو مصارف فائے بیان ہوئے، پہلے عمومی مصارف فائے تھے، پہلے کہا تھی جی عمومی مصارف فائے تھے، اب تخصیص بعد التعمیم ہے، فرمایا وہ تو عام مصارف ہیں، اب یہ تین قسم آ رہے ہیں، یہ خاص مصارف فائے ہیں، ایک فقہ مہاجرین اور دوسرے انصار جو اس وقت موجود تھے، تیسرے وہ لوگ جو بعد میں قیامت تک آتے رہیں گے مسکین، شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں اصلاف کا بغض نہ ہو۔ صحابہ کرام کے تین گروہ ہیں، للفقراء المہاجرین، تخصیص بعد التعمیم جی، اور پہلا طائفہ، تخصیص بعد التعمیم لکھو، پہلا طائفہ مصارف فقہ کا، واسطے فقیروں کے جو وطن چھوڑنے والے ہیں، جو کہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے۔ یہ فضیلت نمبر ایک ہے کہ اللہ کی راہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے، مالوں سے، طلب کرتے ہیں ہجرت کے اندر فضل اللہ کا اور اس کی رضا مند، وینصرون اللہ و رسولہ، فضیلت نمبر دو، اور امداد کرتے ہیں اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، فضیلت نمبر تین، یہی ہیں سچے۔ والذین تبوؤوا الدار، یہ دوسرا طائفہ انصار کا، انصار کو بھی دو، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا تھا دار اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر، من قبلہم، مہاجرین سے بھی پہلے، یہ فضیلت نمبر ایک لکھو۔ دار الاسلام مدینہ تھا یا نہیں؟ دار الاسلام میں رہتے تھے، ایمان بھی لے آئے، اور دار الاسلام میں مہاجرین سے پہلے رہتے تھے۔ فضیلت نمبر ایک، یحبون من ہاجر الیہم، فضیلت نمبر دو، وہ محبت رکھتے ہیں مہاجرین کے ساتھ، محبت رکھتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو ہجرت کر کے آتا ہے طرف ان کے، ولا یجدون فی صدورہم، فضیلت نمبر تین، اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں تنگی اس سے کہ دیے جائیں مہاجر۔ اگر حضور مہاجرین کو مال دے تو انصار کے دل میں ملال نہیں پیدا ہوتا کہ کیوں دے رہے ہمیں، دے نہ، تنگی نہیں پاتے۔ ویوسرون علی انفسہم، یہ کیا ہے جی فضیلت نمبر چار، ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر اگرچہ ہو ساتھ ان کے بھوک، چاہے بھوک کیوں نہ ہو تو اپنے جانوں کے اوپر دوسرے غریبوں کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ فضیلت نمبر کتنی ہے؟ چار ہے، چار ہیں، یو سرگن علان کو صرف فضیلت نمبر چار ہے نا۔ اچھا جی، یہاں ایک واقعہ لکھتے ہیں مفسرین کہ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، کہ حضرت میں بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ، رات کا وقت تھا۔ حضرت نے اپنے گھر بھیجا بچہ، گھر اللہ کا نام تھا، انہوں نے عرض کیا حضرت اللہ کا نام ہے ہمارے گھر، سمجھے جی؟ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا حضرت میرا مہمان بنا دو، میں اس کو گھر لے جاتا ہوں، اور چلا گیا گھر، سمجھے جی؟ گھر جا کے اپنی بیوی کو کہا کچھ ہے؟ کہنے لگی کھانا اتنا ہے کہ صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ کیا؟ ایک آدمی۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ کھانا تیار کرو اور بچوں کو سلا دو۔ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا، تو نے چراغ کو بجھا دینا ہے کسی نہ کسی ڈھنگ میں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، بجھا دینا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے ایسے کیا، بچوں کو سلا دیا، کھانا تیار کر کے رکھا، اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ آپ مہمان بھی بیٹھ گیا ہے، وہ آدمی صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں، بیوی بیٹھ گئی ہے، سمجھے؟ اب پتہ ہے مہمان کو کتنا کھانا ہے۔ مہمان کھانا کھاتا رہا اور صحابی اور اس کی بیوی ایسے کرتے رہے، ایسے کرتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو نا، یو سرون اعلیٰ انفو سے بلاؤ کھانا بین۔ حضرت ابن عمر بیمار تھے، ان کا خیال ہوا کہ مجھے انگور چاہیے، تو انگور کا ایک خوشہ لے آئے، حضرت عمر نے ہاتھ میں پکڑا اس کو کھانے کے لیے، بیمار تھے۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا، اس نے عرض کیا حضرت کوئی چیز مجھے دو، تو انگور کا خوشہ آپ نے اس کو دے دیا، سائل کو دے دیا، حالانکہ آپ بیمار تھے۔ وہ چلا تو حضرت کے خادموں میں سے ایک جلدی جلدی دوڑ کے اس سے وہ خرید لایا، اس کو کہا کتنے میں بیچتا ہے، اس نے پیسے بتایا، وہ خرید لائے، آ کے حضرت عمر کی قیمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر پھر کھانے کا ارادہ کیا، تو وہی سائل پھر آ گیا، اس نے کہا حضرت خدا کے لیے وہ دو، آپ نے دوبارہ اس کو دے دیا، سمجھے دکھتا۔ پھر خادم دوڑا، اس سے لے آیا، سمجھے دکھا، اور حضرت کو خوشہ دیا۔ پھر وہ سائل تیسرے دفعہ آنے لگا، تو خیر خادموں نے روک دیا، خدا کا خوف کر کہ کیا تو نے ڈھک بنا رکھا ہے۔ تو دیکھو یہی ہے، یو سرون اعلیٰ انفسہم ملاقانہ بہن، سمجھے؟ میں اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سندھی آ گیا غریب، اس نے عرض کیا حضرت میری چادر نہیں ہے، مجھے چادر دی دیجیے۔ تو حضرت نے چادر جو لپیٹی ہوئی تھی نا اوپر، حالج شریف کی بات ہے، حضرت نے وہی چادر اتار کے کس کو دے دی؟ اسی سائل کو دے دی، اللہ کے بندے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر، جانوں کے اوپر، اگرچہ ہو ساتھ ان کے بھوک بھی۔ ومن یو کا شوہا نفس ہی، اور وہ شخص کہ بچایا گیا بخل طبع سے، وہ شخص کے بچایا گیا کہ اس سے بخل طبعی سے، پس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ کیا بخل طبعی؟ وہ ہوتا ہے طبیعت کے اندر کہ جو چیز آئے نا آدمی چھپا کے رکھتا ہے، کسی کو دل نہیں کرتا کہ خرچ کرے، چھپا کے رکھتا ہے، چاہے خراب ہو جائے، بدبودار ہو جائے، مٹے، دل نہیں کرتا۔ میں پچھلے سال گیا عمر کوٹ کے علاقے میں، وہاں شاگرد رہتے ہیں کافی، تھر کا علاقہ ہے عمر کوٹ، وہاں اچھے بھلے کوئی چار پانچ ڈبے ایسے مٹھائی کے مجھے مل گئے شاگردوں نے دیے۔ تو ایک شاگرد کہنے لگا مجھے کہ استاد جی، یہاں ہم کام کرتے ہیں، ہندو جو ہیں نا وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، مکانات ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، مسجد بنا دی ہے، اور ان کی عورتوں کے لیے سلائی کی مشینیں وغیرہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لے چلو ان کی زیارت کریں۔ میں گیا، بالکل غریب لوگ تھے، کوئی بوڑھے تھے، کوئی نوجوان بچے تھے، وہ آ گئے، میں نے تقریر کی، سمجھایا۔ پھر وہ مولانا صاحب جو میرے ساتھ تھے اپنا حیدرآباد کے، تو ان کو میں نے عرض کیا کہ وہ کار کے اندر جتنی ڈبے ہیں نا مٹھائی کے سب لاؤ۔
کہنے لگا کیوں لائے؟ میں نے کہا یہ سب ان میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ نو مسلم ہے، مجھے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ کہنے لگے گھر نہیں لے جاؤ، میں نا دل ہی نہیں کرتا میرا، میں ان کو تقسیم کروں گا غریبوں کو۔ تو ان کو دیے جی، اتنے خوش ہوئے، دعائیں کرتے تھے کہ بوڑھے تھے، بچے تھے، اور تھی بھی غربت ان کے اندر۔ میں نے دیکھا فرمایا والذین جاؤ، یہ کتنا طائفہ ہے جی؟ تیسرا طائفہ۔ فرمایا یہ مال پھے کے مسارے وہ بھی ہیں جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ کتنے تک؟ قیامت تک آتے رہیں گے، اور وہ غریب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلاف کے گستاخ نہ ہوں، اسلاف کے گستاخ نہ ہوں، بد زبانی نہ کرتے ہوں اسلاف کے بارے میں۔ بات ہی سمجھ؟ تو اسلاف کے گستاخ تو اول نمبر کون ہیں جی؟ شیعہ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہیں یہ منکر حیات، حیات النبی کے منکر جو ہیں نا، ان کے سامنے کسی بزرگ کا قول آپ پیش کریں گالی دے دیں گے بزرگ کو، بالکل گالی دے دیں گے، سمجھے جی؟ آپ تجربہ کر دیکھیں، بالکل حضرت نانوتوی کی بات کریں، حضرت محبوب عثمانی کی بات کریں، جس کی بھی بات کریں گے نا، گالی دینا شروع کر دیں گے۔ یہ خدا کا غضب نہیں، خدا کی لعنت نہیں کہ اسلاف کو آدمی گالی دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کر، تا دلے صاحب دلے نامد بدر، وہ قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے جو اپنے اکابر کو کیا کرے، گالی دے، وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، سمجھے جی؟ اچھا جی، والذین جاؤ یہ تیسرے نمبر پہ ہے طائفہ ثالثہ۔ فرمایا وہ لوگ کہ آتے رہیں گے بعد ان کے غریب، لیکن شرط یہ ہے یقولون، وصف نمبر ایک، اچھا جی، وہ بات مجھے یاد آ گئی ہے، یہ احمد سعید ہے ہمارے پاس ہے گستاخ، اس کے سامنے ایک آدمی نے یہ حدیث پڑھی کہ من صلی علی قبری سمیتہ و من صلی علیہ لا ینب لکھتہ، تو جواب دیتا ہے من صلیے من صلیے، تمہاری بات نہیں مانی جاتی، من صلیے۔ اب حدیث پہ اعتراض ہے، کس پہ ہے؟ ایک آدمی نے اس خبیث کے سامنے ابن کثیر کی روایت پیش کی کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، تو وہ شیطان کہنے لگا ابن کثیر کا معنی تو ہے کثیروں کا بیٹا، ہم کثیروں کے بیٹے کی بات نہیں مانتے۔ تو ابن کثیر کو ولد و زنا اس خبیث نے کہا نہیں کہا کہ کثیروں کا بیٹا ہے، ہم بات نہیں مانتے، حالانکہ کثیر نام ہے، کثیر ابن کا صحابی بھی ہیں۔ تو ایسے گستاخوں کو دیا جائے گا؟ یہ شیعوں کے برابر گستاخی کرتے ہیں اکابر کے بارے میں، اللہ محفوظ کرے، آمین کہہ لو، اللہ ہمیں محفوظ کرے، ان کو بھی ہدایت دے۔ یقولون، وصف نمبر ایک، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار بخش واسطے ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو سبقت کر گئے ہم سے ساتھ کس کے ایمان، کہ وہ اکابر ہیں یا نہیں، ہمیں بھی بخش، ہمارے اکابرین کو بھی بخش۔ تو اکابر کے بارے میں گستاخی نہیں کرتے، متبع ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا، وس نمبر تین، یقولون وس نمبر ایک تھی، اور والاخواننا وس نمبر دو، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اکابر کے لیے بھی۔ ولا تجعل، وس نمبر تین، اور نہ کر ہمارے دلوں کے اندر کینہ مومنین کے لیے، کسی مومن کے بارے میں کینہ نہ ہو، ربنا انک رؤوف رحیم۔ میرے محترام، کتنے تک تو یہ بات آ گئی مسارے پہ فے کی، تو کتنی قسمیں خصوصی طور پہ، وہ عمومی مصارف تھے، خصوصی طور پہ تین قسم آ گئے۔ اب شکایات منافقین۔
شہید اسلام .com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shahideislam.com